الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بروجرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. الحمدللہ سورہ اعراف جاری ہے اور آیت نمبر 137 تک ہم نے پڑھ اور سن لیا ہے. اللہ پاک قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا درس سورہ اعراف آیت نمبر 138 سے آگے بڑھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کے آگے جم کر بیٹھے ہوئے تھے. بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو جیسے ان کے لیے کئی معبود ہیں. موسیٰ نے فرمایا تم یقیناً جاہل لوگ ہو, بے شک یہ لوگ جس کام میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب برباد ہونے والا ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے. ناظرین اکرام, بنی اسرائیلیوں کی ناشکریوں کا اور ان کے برے افعال کا ذکر کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل پر اللہ پاک کی نعمتیں ہوئیں اور انہوں نے ناشکریاں کی. تو اس پر ظاہر ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نصیحتیں بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا بھی یہاں پر مراد ہے. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ 10 محرم کے دن فرعون اور اس کی قوم کو اللہ پاک نے غرق کر دیا اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے باطل خداؤں کے آگے جم کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کر رہے تھے. ابن جریج نے کہا کہ یہ جو ان کا باطل خدا ایک بنا ہوا تھا اپنے ہاتھوں کا, وہ گائے کی شکل کا تھا. تو بنی اسرائیل کے دل میں بھی ایک بچھڑے کی عبادت کا شوق پیدا ہوا جس کا نتیجہ بعد میں گائے پرستی کی شکل میں نمودار ہوا. ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ جس طرح ان کے لیے کئی معبود ہیں جن کی عبادت اور تعظیم کرتے ہیں ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو تاکہ ہم بھی اس کی عبادت کریں تعظیم بجا لائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مطالبے کو رد کرتے ہوئے فرمایا بے شک تم جاہل لوگ ہو, اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی نہ سمجھے کہ اللہ پاک واحد ہے, اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں. یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض سارے بنی اسرائیلیوں نے نہ کی تھی کیونکہ ان میں تو حضرت ہارون علیہ السلام اور دیگر بزرگ اولیاء اللہ بھی تھے, بلکہ یہ ان لوگوں نے کی تھی جو ابھی تک ایمان میں پکے نہیں تھے. پھر آگے فرمایا کہ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما کانوا یعملون, بے شک یہ لوگ جس کام میں پڑے ہوئے ہیں سب برباد ہونے والا ہے, یعنی ان قریب یہ ہلاک ہو جائیں گے. اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر بھی اشارتاً دے دی تھی. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین واذ انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. موسیٰ نے فرمایا کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے, اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت بری سزا دیتے, تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. ناظرین اکرام, جب بنی اسرائیل نے معبود بنا کر دینے کا مطالبہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی جہالت کو واضح کیا اور فرمایا کہ کیا میں اللہ پاک کے سوا اور خدا تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں پوری دنیا پر فضیلت دی. یعنی خدا وہ نہیں ہوتا جو خود بنایا جائے، بلکہ خدا وہ ہوتا ہے جو فضیلت دیتا ہے، جس نے تمہیں فضیلت دی، کیونکہ وہی فضل و احسان پر قادر ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، اور اس کے فضل و احسان کا تقاضا ہے کہ اس کا شکر اور حق ادا کیا جائے، نہ کہ ناشکری کی جائے اور شرک کیا جائے. اور پھر مزید اللہ پاک کا انعام بھی انہیں یاد دلایا کہ اللہ پاک نے تمہیں دیکھو فرعون سے نجات دلائی، اسی کی عبادت کرو، نہ کہ کسی اور خدا کی طرف رغبت کرو، کیونکہ کوئی اور خدا ہے ہی نہیں. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے
وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ.
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا اور ان میں 10 راتوں کا اضافہ کر کے پورا کر دیا، تو اس کے رب کا وعدہ 40 راتوں کا پورا ہو گیا. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میرے نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کے راستے پر نہ چلنا. ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب اللہ پاک ان کے دشمن فرعون کو ہلاک فرما دے گا تو وہ ان کے پاس اللہ پاک کی طرف سے ایک کتاب لے کر آئیں گے جس میں حلال و حرام کا بیان ہوگا. جب اللہ پاک نے فرعون کو ہلاک کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اس کتاب کو نازل فرمانے کی عرض کی. انہیں حکم ملا کہ 30 روزے رکھیں. یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام روزے پورے کر چکے، تو آپ کو اپنے منہ میں ایک طرح کی بو معلوم ہوئی، اس وجہ سے آپ نے مسواک کر لی. فرشتوں نے عرض کی کہ ہمیں آپ کے منہ کی خوشبو بڑی محبوب تھی، آپ نے مسواک کر کے اس کو ختم کر دیا. اللہ پاک نے انہیں حکم فرمایا کہ ماہ ذوالحج شریف میں 10 روزے اور رکھیں، اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو میرے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. پھر آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میرے نائب رہنا قوم میں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر مناجات کے لیے جاتے وقت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ تم میرے واپس آنے تک میری قوم میں میرے نائب بن کر رہو، اور بنی اسرائیل کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، انہیں اللہ پاک کی اطاعت پر ابھارنا، اور بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے طریقے پر نہ چلنا جو زمین میں اپنے رب کی نافرمانی کر کے اور گناہگاروں کی ان کے گناہ پر مدد کر کے فساد برپا کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ اپنے رب کے اطاعت گزار بندے ہیں ان کے طریقے کو اختیار کرنا. یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے جو اصلاح اور صحیح راستے پر چلنے کا فرمایا وہ حقیقت میں آپ کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو فرمانا تھا، ورنہ انبیاء اکرام علیہ السلام تو فسادیوں کے راستے پر چلنے سے معصوم ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ نصیحت فرمانا بطور تاکید اور استقامت کے لیے ہو. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے
وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا افضل المؤمنين.
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور جب موسیٰ ہمارے وعدے کے وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو اس نے عرض کی ہے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں. اللہ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عن قریب تو مجھے دیکھ لے گا. پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. پھر جب ہوش آیا تو عرض کی تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. ناظرین کرام،
اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور ہماری کیا حیثیت کہ ہم اس کلام کی حقیقت سے بحث کریں. کتابوں میں مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام سننے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی اور پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھ کر طور سینا میں حاضر ہوئے. اللہ پاک نے ایک بادل نازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف سے تقریباً 12 میل کی مقدار ڈھک لیا. شیاطین اور زمین کے جانور حتیٰ کے ساتھ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے دور کر دیے گئے. آپ کے لیے آسمان کھول دیا گیا تو آپ نے ملائکہ کو دیکھا کہ ہوا میں کھڑے ہیں، اور آپ نے عرش الہی کو صاف دیکھا، یہاں تک کہ الواح پر قلموں کی آواز سنی، اور اللہ پاک نے آپ سے کلام فرمایا. آپ علیہ السلام نے اس کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کیں، اس نے اپنا کلام کریم سنا کر نوازا. حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، لیکن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کچھ فرمایا وہ انہوں نے کچھ نہ سنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام ربانی کی لذت نے اس کے دیدار کا آرزو مند بنایا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کا کلام سنا تو کلام ربانی کی لذت نے انہیں رب کے دیدار کا ایسا مشتاق بنایا کہ عرض کی، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ بھی دکھا دے. صرف دل یا خیال کا دیدار نہیں مانگتا بلکہ آنکھ کا دیدار چاہتا ہوں، کہ جیسے تو نے میرے کان سے حجاب اٹھا دیا تو میں نے تیرا کلام قدیم سن لیا، ایسے ہی میری آنکھ سے پردہ ہٹا دے تاکہ تیرا جمال بھی دیکھ لوں. اللہ پاک نے ان سے ارشاد فرمایا، تم دنیا میں میرا دیدار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ پاک کا دیدار ممکن نہیں، بلکہ اسی آیت میں اللہ پاک کا دیدار ممکن ہونے پر کئی دلائل ہیں. مثال کے طور پر، اگر دیدار الہی ناممکن تھا تو اس کی دعا کرنا بھی ناجائز ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ نبوت کے علوم معارف اور اس کے اسرار کے حامل ہیں، وہ ہرگز یہ دعا نہ کرتے. اور اگر یہ دعا بالفرض ناجائز ہوتی تو اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی دعا کرنے سے ہی منع فرما دیتا. پھر دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا. اس میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کی نفی کی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میرا دیکھنا ہی ممکن نہیں. پھر تیسری دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا. اس میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کو پہاڑ کے اپنی جگہ برقرار رہنے پر معلق کیا، اور پہاڑ کا اپنی جگہ پر برقرار رہنا فی نفسی ممکن ہے، اور جو ممکن پر موقوف ہوتا ہے وہ بھی ممکن ہوتا ہے. لہذا ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کو دیکھنا ممکن تھا. ان کے علاوہ قرآن پاک کی کئی آیات اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا دیدار ممکن ہے، اور قیامت کے دن ایمان والے اس سعادت سے بہرہ مند ہوں گے. صحیح بخاری میں ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا رب کلام فرمائے گا، اس شخص کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا، نہ کوئی حجاب ہوگا جو اس کے رب کو دیکھنے سے رکاوٹ ہو. مزید اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قال یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکم من الشاکرین. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا، تو جو میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. ناظرین اکرام، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کے مطالبے پر منع فرما دیا تھا. اس آیت میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے انعامات انہیں گنوا کر انہیں تسلی دیتے ہوئے شکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ اے موسیٰ، دیدار کا مطالبہ کرنے پر اگرچہ آپ کو منع کر دیا گیا، لیکن فلاں فلاں عظیم عظیم نعمتیں بھی تو آپ کو دی ہیں، لہذا دیدار سے منع کرنے پر اپنا سینہ تنگ نہ کیجیے. آپ ان نعمتوں کی طرف دیکھیے جن سے میں نے آپ کو خاص کیا. میں نے اپنی رسالتوں کے ساتھ آپ کو لوگوں پر منتخب کر لیا اور آپ سے بلا واسطہ کلام کیا، جبکہ دیگر انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے فرشتے کے واسطے سے کلام ہوا. یاد رہے کہ آیت میں جو بیان ہوا کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پر منتخب کر لیا، اس میں لوگوں سے مراد ان کے زمانے کے لوگ ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت و مرتبے والے، شرافت و وجاہت والے تھے، کیونکہ آپ صاحب شریعت تھے اور اللہ پاک کی کتاب توریت بھی آپ پر نازل ہوئی۔ لہٰذا اس سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ہم نے اس کے لیے تورات کی تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی اور فرمایا، اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں، عنقریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، الواح یعنی تختیوں سے مراد توریت کی تختیاں ہیں، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے توریت کو تختیوں میں لکھ دیا۔ جن تختیوں میں توریت کو لکھا گیا وہ زبرجد یا زمرد کی تھی اور ان کی تعداد 7 یا 10 تھی۔ توریت عید الاضحیٰ کے دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی۔ مزید اس آیت میں بیان فرمایا کہ اس توریت میں ہر چیز کی نصیحت ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اپنے دین میں حلال حرام اور اچھی بری چیزوں سے متعلق جن احکام کی ضرورت تھی وہ سب توریت میں لکھی ہوئی تھی۔ پھر فرمایا و تفصیل لکل شے، ہر چیز کی تفصیل، اس کا مطلب یہ کہ بنی اسرائیل کو جتنے احکام شریعہ دیے گئے تھے توریت میں ان تمام احکام کی تفصیل لکھ دی گئی تھی۔ اسی طرح توریت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا، اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی کوشش، چستی، ہوشیاری اور شوق سے اس میں موجود احکام پر عمل کرنے کا عزم کر کے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یاد رہے کہ اس میں خطاب اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، لیکن اس سے مراد آپ کے ساتھ آپ کی قوم بھی ہے۔ توریت کی اچھی باتیں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اس کا معنی یہ ہے کہ توریت میں جو احکام ذکر کیے گئے ان میں جو زیادہ بہتر ہو اسے اختیار کرنے کا حکم دو، کیونکہ توریت میں عزیمت اور رخصت، جائز اور مستحب امور کا بھی ذکر ہے۔ عزیمت پر عمل کرنا رخصت پر عمل کرنے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ توریت میں امر و نہی کا بیان ہے، تو جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا اسے کرنے اور جس سے منع کیا گیا اس سے رک جانے کا حکم دو۔ ایک قول یہ ہے کہ توریت میں فرائض، نوافل اور مباح کاموں کے احکام ہیں، فرائض و نوافل پر عمل کرنا بہترین عمل ہے، اور صرف فرائض پر عمل کرنا اس سے کم درجے کا ہے، اور مباح پر عمل کرنا اس سے بھی کم درجے کا ہے، تو جو عمل بہترین ہے اس کے کرنے کا حکم دو۔ پھر فرمایا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، عنقریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ مفسرین نے اس کے کئی معنی بیان فرمائے ہیں۔ حضرت حسن اور عطا نے کہا کہ بے حکموں کے گھر سے جہنم مراد ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں تمہیں شام میں داخل کروں گا اور گزری ہوئی امتوں کی گھر دکھاؤں گا جنہوں نے اللہ پاک کی مخالفت کی، تاکہ تمہیں بھی اس سے عبرت حاصل ہو۔ اور عطیہ عوفی کا قول ہے کہ دار الفاسقین سے فرعون اور اس کی قوم کے مکانات مراد ہیں جو مصر میں ہیں، اور مفسر سدی کا قول ہے کہ اس سے کفار کی منزلیں مراد ہیں۔ قلبی نے کہا کہ اس سے عاد و ثمود اور ہلاک شدہ امتوں کے گھر مراد ہیں جن پر عرب کے لوگ اپنے سفروں کے دوران گزرا کرتے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سأصرف عن آیاتی الذین يتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں، اور اگر وہ سب نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لاتے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ان کے تمام اعمال برباد ہوئے، انہیں ان کے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا یہ فرمان، سأصرف عن آیاتی، اور میں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ میرے بندوں پر غرور کرتے ہیں اور میرے اولیاء سے لڑتے ہیں، میں انہیں اپنی آیتیں قبول کرنے اور ان کی تصدیق کرنے سے پھیر دوں گا تاکہ وہ مجھ پر ایمان نہ لائیں۔ یہ ان کے عناد اور دشمنی کی سزا ہے کہ انہیں ہدایت سے محروم کر دیا گیا۔ اس آیت میں ناحق تکبر کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ تکبر کا معنی یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر جاننا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تکبر کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ تکبر جو اللہ پاک کے مقابلے میں ہو، جیسے ابلیس، نمرود اور فرعون کا تکبر، یا ایسے لوگوں کا تکبر جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ پاک کے بندوں سے نفرت کے طور پر منہ پھیرتے ہیں۔ دوسری قسم ہے وہ تکبر جو اللہ کے رسول کے مقابلے میں ہو، جس طرح کفار مکہ نے کیا اور کہا کہ ہم آپ جیسے بشر کی اطاعت نہیں کریں گے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ پاک نے کوئی فرشتہ یا سردار کیوں نہیں بھیجا، آپ تو ایک یتیم شخص ہیں، معاذ اللہ۔ تیسری قسم وہ تکبر جو عام انسانوں پر کیا جائے، انہیں حقارت سے دیکھا جائے، حق کو نہ مانا جائے اور خود کو بہتر اور بڑا جانا جائے، یہ تکبر کی تیسری قسم ہے۔ اللہ پاک اور اس کے رسول کی جناب میں تکبر کرنا کفر ہے، جبکہ عام بندوں پر تکبر کرنا کفر نہیں، لیکن اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ اس آیت میں ناحق تکبر کا ثمرہ اور تکبر کرنے والوں کا جو انجام بیان ہوا، کہ ناحق تکبر کرنے والے اگر ساری نشانیاں دیکھ لیں تو بھی وہ ایمان نہیں لاتے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو وہ اسے اپنا راستہ نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غرور وہ آگ ہے جو دل کی تمام صلاحیتوں کو جلا کر برباد کر دیتی ہے، خصوصاً جب کہ اللہ پاک کے مقبولوں کے مقابلے میں تکبر ہو۔ اللہ کی پناہ، قرآن و حدیث سے ہر کوئی ہدایت نہیں لے سکتا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تکبر ہی نے ابلیس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکائی اور ساری عبادتیں اس کی برباد ہو کے رہ گئی۔ اللہ پاک ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔